یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. درود بيجي محمد وعلى الله. جو مومنین بیمار ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے، اور جہاں جہاں فرش عزا بچھا ہوا ہے اس کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 47 جس کو کل آپ کے سامنے بیان کیا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، ان کو خداوند عالم نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ اذکروا، ذکر کرو ان نعمتوں کا کہ جو میں نے تم پر نازل کی، اور یہ بھی ذکر کرو ان چیزوں کا کہ میں نے تمہیں ان نعمتوں کی وجہ سے عالمین پر فضیلت عطا کی، تمہیں عالمین پر برتری عطا کی. اس کو آپ کے سامنے کل بیان کیا کہ خداوند عالم بس یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کسی نعمت سے نوازے تو اس کی نعمت کا تذکرہ کیا جائے. خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی نعمت کا ذکر دوسروں کے سامنے بھی کرے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ دوسروں کے سامنے نعمت کا ذکر کسی احساس بڑائی کے لیے نہ ہو، تکبر کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ خداوند عالم کے احسان کا بیان ہو کہ خداوند عالم نے مجھ کو اس کرم کے قابل سمجھا. کہ جس طرح جناب سلیمان کو خداوند عالم نے حکومت عطا کی، اور ایسی حکومت عطا کی کہ جیسے ظاہراً پہلے کسی کو نہیں ملی تھی، ہواؤں پر ان کا اختیار تھا، جنات پر ان کا اختیار تھا، تمام چیزوں پر ان کا اختیار تھا، تو جناب سلیمان نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے بعد جو بیان کیا، فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے مجھے ایسی حکومت عطا کی. یعنی اگر خدا کا احسان نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس کو ہمارا اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ایک ایسے بندے کی توبہ کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کس طرح کی توبہ، کیسی استغفار طلب کرتا ہوں، ایک ایسے حقیر بندے کی نسبت اور اس حقیر بندے کی طرح استغفار کرتا ہوں کہ جو اپنے کسی نفع اور نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتا، نہ اپنی طرف سے اپنی طاقت سے اپنے نفع کو حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی قدرت اور طاقت سے اپنے آپ سے نقصان کو برطرف کر سکتا ہے. پروردگار اگر مجھے کوئی بھی چیز حاصل ہوگی تو وہ تیرا فضل ہوگا. تیری عطا ہوگی۔ لہذا انسان سے خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں کو یاد بھی رکھے اور نعمتوں کا تذکرہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ اگر تمہیں خداوند عالم نے صاحب فضیلت قرار دیا، صاحب فضیلت بنایا، تو اس کا بھی اعتراف کرو، اس کو بھی بیان کرو، اس کی بڑائی کو بھی، اس کی قدر کو بھی سمجھو۔ اور اسی لیے آپ کے سامنے کل یہ بھی بیان کر دیا کہ جب خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے اوپر جو چند نعمتیں نازل کی تھیں، اس پر خداوند عالم نے کہا کہ ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ اب وہ نعمتیں کیا تھیں، کل بھی تھوڑا سا بیان ہوا، مثلا من و سلوہ ہے، خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے آمادہ غذائیں نازل کی، لیکن اس سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے۔ مرحلہ کیا ہے؟ آسمانی غذاؤں کو نازل کرنے سے پہلے خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو آسمانی رہبر سے وابستہ کیا تھا۔ اگر آسمانی اور الہی رہبر نہ ہوتا تو آسمانی غذا نازل نہیں ہوا کرتی۔ لہذا جو سبب فیض ہے وہ آسمانی رہبر ہے، الہی رہبر ہے۔ اب اس الہی رہبر کے توسل سے اور طفیل سے خداوند عالم نے جو کچھ نازل کیا، اس کا اعتراف کرو، اس کو بیان کرو۔ بس عزیزوں، اگر جنت سے آنے والی چند روٹیوں کی وجہ سے، جس کو ہم من و سلوہ میں بیان کیا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، تو پھر جس قوم کو خداوند عالم نے جوانان جنت کے سرداروں سے وابستہ کر دیا ہو، درود بھیجیے محمد والے محمد۔ توجہ ہے ناظرین، اگر جنت سے آنے والی چند روٹیاں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ خدا کا یاد کرو، اس نعمت کو تذکرہ کرو، اس نعمت کا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان سے آمادہ غذائیں اتاری، جنت سے تمہارے لیے غذا کو بھیجا، تو جس قوم کو خداوند عالم نے جنت کے سرداروں سے وابستہ کیا ہو، جن کے دل میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی محبت ہو اور اس محبت میں یہاں تک آتی ہوں، پھر ان کو کتنا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ ہم اپنی مجالس کے اندر ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے ہمارے رب کے اوپر نازل کی، اور اس کو کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا اسی سورہ بقرہ کی 40ویں آیت میں، کہ وہاں ابتدائی ٹکڑا تو وہی تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ دوسرا ٹکڑا تھوڑا مختلف تھا، وہ کیا تھا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور اس کو میں نے بیان کیا، عہدی سے مراد، امام نے بیان کیا، عہدی سے مراد امامت ہے، چونکہ لا ینال عہدی کو جب ہم اس کے سامنے رکھیں گے تو وہاں خدا نے امامت کے بارے میں کہا۔ بس اسی لیے ہماری یہ گفتگو، ہماری مجلس اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے سے مزین ہوتی ہے، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ خداوند عالم کے حبیب نے یہ بیان کیا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ۔ اپنی محفلوں اور مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کیا کرو، چونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اس مجلس کے اندر، ایسی مجالس کے اندر، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، اور جہاں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں خداوند عالم کو ایک چیز پسند ہے، اور وہ کیا ہے کہ محمد اور آل محمد ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے کہا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خدا اور اس کے ملائکہ دائماً محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان جب بھی جمع ہوا کرو مل کر محمد آل محمد کے لیے درود بھیجا کرو۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، چونکہ یہ کسی عام انسان کا، عام ہستیوں کا تذکرہ نہیں ہے، محمد و آل محمد کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر خداوند عالم کرتا ہے، جن پر خدا دائماً درود بھیجتا ہے۔ لہذا جب بھی ان کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، خداوند عالم اس دعا کو، اس محفل کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں جو دعا کے آداب سکھائے گئے، اس میں بتایا گیا کہ جب کبھی دعا کرنا چاہو تو پہلے درود پڑھو، اس کے بعد اپنی دعا کرو، پھر آخر میں درود پڑھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہو گئی، وجہ دریافت کی گئی کہ کیوں وجہ ہے، کیا وجہ ہے ایسا کرنے سے دعا رد کیوں نہیں ہوتی، تو جواب اس کا یہ دیا گیا، اس لیے کہ جو پہلے درود پڑھو گے اور آخر درود پڑھو گے یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو خداوند عالم حتماً قبول کرتا ہے، اور خداوند عالم بخیل اور کنجوس نہیں ہے کہ پہلی اور آخری دعا کو قبول کر دے اور بیچ کی دعا کو چھوڑ دے، خداوند عالم ایسا نہیں ہے، خداوند عالم پہلی اور آخری دعا کو قبول کرے گا تو یقیناً درمیان میں جو حاجت جائے گی اس کو بھی محمد و آل محمد کے طفیل اور توسل سے قبول فرمائے گا، بعد بلند درود پڑھیے گا، بس حضرت محترم یہ نعمت الہی، یہ جو خداوند عالم نے امامت کی نعمت عطا کی، وعنی فضلتکم علی العالمین، اور بنی اسرائیل اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی ہے۔ عزیزو یہاں پر آپ کی توجہ فقط ایک نقطے کی طرف چاہوں گا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وعنی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو عالمین پر برتری دی، فضیلت دی۔ یقیناً یہاں پر ایک نقطے کو ذہن میں رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ اس بات میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ عزت، برتری، فوقیت خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ معیارات ہوتے ہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھا دوں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کہ رازق کون ہے، خداوند عالم ہے، شافی کون ہے، خداوند عالم ہے، رزق دینا اللہ کا کام، شفا دینا اللہ کا کام، میں اگر بیمار ہو جاؤں میں خداوند عالم کے سامنے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ پروردگار تو مجھے شفا عطا کر دے، تو ظاہری طور پر مجھے شفا نہیں ملے گی، مجھے بھی نہیں ملے گی۔ مجھے کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ظاہری اسباب کے بغیر اپنے انبیاء کو شفا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، سنا ہوگا، تیزی سے دہراتا ہوا چلا جاؤں تاکہ بچوں کے ذہن میں ایک چیز محکم ہو جائے کہ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں تو کلیم خدا ہوں، خدا سے کلام کرتا ہوں، خدا کا مقرب ہوں، خدا بندے عالم سے گفتگو کرتا ہوں، خدا مجھے شفا دے گا۔ چند روز گزر گئے، جناب موسیٰ کو شفا نہیں ملی۔ جب شفا نہیں ملی، جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، جا کر خدا بندے عالم سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے جب کلام کیا، اس میں حضرت موسیٰ نے کہا بارے اللہ چند دن سے بیمار ہوں، تو نے مجھے شفا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ سے خدا بندے عالم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم نے اس بیماری میں جو دوا تجویز کی جاتی ہے اس دوا کو کیوں نہیں کھایا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا بارے اللہ میرا توکل تجھ پر تھا، میں تجھ سے شفا چاہتا تھا۔ خدا نے کہا موسیٰ اپنے اس توکل کے ذریعے سے میری حکمتوں کو ضائع نہ کرو، جو حکمت پودے کے اندر، درخت کے اندر میں نے رکھی ہے اس کو ضائع نہ کرو، تمہیں ان حکمتوں کے ذریعے ہی آگے بڑھنا پڑے گا، یعنی اسباب کا سہارا لینا پڑے گا، بے شک شفا خدا کی ذات دے گی۔ اسی طرح عزیز خداوند عالم نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں تمہیں عالمین پر فضیلت بخشنے والا ہوں، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، برتری دی۔ اب اگر کسی بھی قوم کو فضیلت اور برتری چاہیے تو اس کے معیارات کو دیکھنا ہوگا۔ ایک معیار کو بیان کر دوں، خداوند عالم نے بنی اسرائیل کی قوم کو فضیلت دی، برتری دی، فرعون سے نجات دی، لیکن فرعون سے نجات کب ملی؟ جب بنی اسرائیل نے آسمانی رہبر کی پیروی کی اور اس کے کہنے پر اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، یعنی جب عمل کے راستے میں آسمانی رہبر کا ساتھ دیا تب بنی اسرائیل کو برتری ملی۔ اگر بنی اسرائیل اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جاتے تو یقیناً فرعون کی فوجوں کو آ کر ہلاک کر دیتے، کیونکہ خدا کا نظام یہی ہے، خدا کے نظام میں آپ کو اسباب کا سہارا لینا پڑے گا، خدا کے نظام میں آپ کو پیروی کرنی پڑے گی۔ بس اگر کسی بھی قوم کو عزت اور برتری چاہیے، چاہے وہ کسی سے بھی وابستہ کیوں نہ ہو، اس عزت اور برتری کے لیے اس قوم کو اس کے معیارات پر عمل کرنا پڑے گا۔ بس انتی فضلتکم علی العالمین، عالمین پر تمہیں فضیلت دی، اس کے معیارات ہیں۔ عزیزوں آ جاتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، کہ جس کو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، زیارت جامعہ، جس کی پچھلے سال بھی کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آج اس سال آج سے انشاءاللہ کچھ اور نکات کی وضاحت کریں گے۔ پچھلے سال جو آپ کے سامنے بیان ہوئی چیز، زیارت جامعہ کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طویل زیارت ہے، اس کی سند پچھلے سال بیان ہو چکی، امام علی نقی علیہ السلام سے اس کی سند ہے۔ اور اس میں راوی نے امام سے پوچھا، مولا مجھے ایسی زیارت کی تعلیم دے دیجئے کہ میں آپ آئمہ علیہ السلام میں سے جس کی بھی زیارت پر جاؤں اس زیارت کو پڑھ سکوں۔ کتنی عظیم زیارت ہوگی، اسی لیے اس کو زیارت جامعہ کہا جاتا ہے، مکمل ہے۔ اسی زیارت کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں انتہائی برجستہ صفات کا تذکرہ کیا گیا. پہلا اس کو اگر تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تو وہ تقسیم ایسے بنے گی کہ پہلا مرحلہ پانچ مختلف سلاموں کے ٹکڑے ہیں. السلام علی آئمہ کر کے اس کا آغاز کیا جاتا ہے, السلام علی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, جس کو ہم نے پچھلے سال بیان کیا. پانچ ٹکڑے ہیں سلاموں کے, ہر ٹکڑے کے اندر مختلف صفات کو بیان کیا گیا ہے جس کو ہم نے پچھلے سال کچھ مختصراً بیان کیا. اگلا ٹکڑا جو ہے زیارت کا وہ شہادتوں کا ہے کہ انشاءاللہ آج سے اس پہ بحث شروع کی جائے گی. شہادتوں کا تذکرہ ہے, گواہی کا تذکرہ ہے. اور تیسرا جو ٹکڑا ہے اس پہ اگر کبھی خدا نے توفیق دی انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق حاصل کریں گے. اور اس ٹکڑے کے اندر آئمہ علیہ السلام کے نسبت جو انسان کے کام ہیں ان کو بیان کیا گیا. جو دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے, شہادتوں کا, گواہیوں کا, کہ میں گواہی دیتا ہوں. آج سے اس بحث کو شروع کرتے ہیں. آپ کی مدد چاہیے ہوگی, بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. جب ہم سلام کر کر آئمہ کی خدمت میں پہنچ گئے, ہم نے سلام کیا آئمہ کو کہ آپ کون ہیں, آپ خدا کی بارگاہ میں مخلص بنتے ہیں, آپ خدا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, خدا نے آپ کو معدن وحی قرار دیا, تمام جملات ادا کرنے کے بعد ایک زائر جو زیارت کرتا ہے, زیارت پڑھتا ہے, اس مرحلے پر آتا ہے کہ پھر وہ گواہی دیتا ہے. گواہی کہاں سے شروع ہوتی ہے, اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. گواہی انسان کس چیز کی دیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کو ہمارے یہاں روایات میں زیارات میں بیان کیا گیا, اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا, چونکہ آئمہ علیہ السلام خدا وند عالم کے منتخب بندے ہیں. آئمہ علیہ السلام کو خدا وند عالم نے منتخب فرمایا ہے, صفات سے نوازا ہے. لیکن آئمہ علیہ السلام سے پہلے ایک ہستی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان سے پہلے خود خداوند عالم ہیں کہ جو مرکز فیض ہے. خداوند عالم فیض کا منبع ہے, سرچشمہ ہے. لہذا جب بھی زیارت, آپ کوئی بھی زیارت اٹھا کے پڑھ لیجئے گا, آپ ان تمام زیارتوں میں دیکھیں گے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ گفتگو شروع ہوتی ہے. بس یہیں سے ایک نقطہ بیان کر دوں کہ آئمہ علیہ السلام کی جب زیارتیں خدا بند عالم کی وحدانیت اور توحید کے اقرار سے شروع ہوتی ہیں, تو آئمہ علیہ السلام کے نام پر برپا کی جانے والی مجلسوں میں بھی توحید کو بیان ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آئمہ علیہ السلام توحید کے بیانگر ہیں. آئمہ علیہ السلام نے توحید کو بیان بھی کیا, توحید کو بچایا بھی, اور توحید کو پہچانوایا بھی. آئمہ علیہ السلام کی گفتگو میں توحید بنیادی عنصر ہے. اشہدو, پہلی جو گواہی ہے وہ کس چیز کی؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس گواہی کے اندر اب زیارت جامعہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کروں گا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور کما شہد اللہ علی نفسے, اور میں اس گواہی میں اللہ کی گواہی کو شامل کرتا ہوں, میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ کی گواہی کو اپنی اس گواہی میں شامل کر رہا ہوں. اور کس کی گواہی کو شامل کر رہا ہوں؟ میں کیسے گواہی دے رہا ہوں؟ جیسے اللہ نے اپنے لیے گواہی دی, کیسے اس کے ملائکہ نے گواہی دی, اور کس نے گواہی دی؟ اور اولی العلم میں فی خلقے, اور جو مخلوقات میں صاحبان علم ہیں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے. یہاں تک یہ گواہی کا پہلا ٹکڑا ہے. یہاں پر آیت اللہ جوادی عاملی نے کچھ نکات بیان کیے. کہتے ہیں کہ انسان جو گواہی دے رہا ہے, اس گواہی کے اندر خدا کی گواہی, ملائکہ کی گواہی, صاحبان علم کی گواہی کو شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑی سی بحث دقیق ہوگی, اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. کیوں خداوند عالم کی گواہی کو بیان کیا گیا؟ کیوں ملائکہ کی گواہی کو؟ کیوں صاحبان علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ملایا گیا؟ آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں, ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہر انسان, عام انسان, خداوند عالم کی توحید کو جیسے کہ اس کی توحید کا حق ہے پہچان نہیں سکتا. اب جب انسان خداوند عالم کی جیسے کہ توحید کا حق ہے, میں نے بات ایسے ہی نہیں بیان کی, خدا کی توحید یقیناً بہت بڑی ہے. توحید کے بارے میں تو گفتگو ایک بہت وسیع موضوع ہے. ہم تو حتی آئمہ علیہ السلام کی جیسے پہچان ہونی چاہیے ویسے پہچان نہیں کر سکتے. رسول اللہ نے بیان کیا اسی زیارت جامعہ کی شرح میں آیت اللہ جوادی عاملی نے انہی آیات انہی شہادتوں کے بعد بیان کیا اس روایت کو کہ جس میں رسول اللہ نے بیان کیا یا علی جس طرح کے خدا کی معرفت کا حق ہے اس طرح خدا کو نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور میرے کسی اور نے. اور جیسے کہ توجہ کیجئے گا رسول اللہ کے الفاظ ہیں آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کو نقل کیا ہے مستند روایت اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ تمہاری معرفت کا حق ہے اس کو کسی نے سوائے اللہ کے اور میرے کسی اور نے نہیں پہچانا. تمہاری معرفت تمہاری پہچان فقط اللہ کو ہے یا مجھ کو ہے. تو ہم تو علی مرتضیٰ کو نہیں پہچان سکے تو خدا کو پہچاننا یقیناً ایک دشوار کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا کی معرفت کے سفر کو چھوڑ دے. نہیں, جب تک کہ انسان خدا کی معرفت حاصل نہیں کرے گا انسان کی زندگی صحیح راستے پہ نہیں آ سکے گی. لیکن آیت اللہ جوادی ہم نے کہتے ہیں چونکہ عام انسان گھرا ہوا ہوتا ہے طبیعت کے اندر اس کی وجہ سے خداوند عالم کی جیسے کہ توحید کو پہچاننے کا حق ہے انسان نہیں پہچان پاتا, لہذا اپنی شہادت کے اندر خدا کی شہادت کو لاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ خدا ایک ہے یکتا ہے. اور اس یکتائی میں جیسے وہ اپنے آپ کو یکتا بیان کرتا ہے میں اس کو ویسا ہی یکتا سمجھتا ہوں جیسا وہ بیان کرتا ہے, یعنی میرے فہم اور ادراک کے مطابق نہیں, جیسا خدا کی نگاہ میں یکتائی ہے میں ویسا یکتا سمجھتا ہوں, جیسا اس کے ملائکہ مقرب اس کی یکتائی بیان کرتے ہیں میں ویسا اس کو یکتا سمجھتا ہوں, اور جیسے وہ صاحبان علم جن کو خدا نے بطور خاص علم عطا کیا ہے اور وہ اپنے اس علم کی معرفت کی بنیاد پر خدا کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں میری بھی گواہی ویسی ہی گواہی ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ اگر جواد عاملی نے بیان کیا کہ ممکن ہے یہاں پر اپنی گواہی کے اندر خدا بند عالم کو اور ملائکہ کو صاحبان علم کو کہ اول علم کی تفسیر آئمہ علیہ السلام سے کی گئی ہے, آئمہ علیہ السلام کو اپنی گواہی میں شامل اس لیے کیا گیا ہو کہ انسان آئمہ کے حضور جب جاتا ہے تو جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کو سبق پڑھ کے دوبارہ سنایا کرتا ہے ویسے انسان آئمہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میرے آئمہ جیسے آپ نے خدا کی وحدانیت کا سبق سکھایا تھا میں اس سبق کو دوبارہ پڑھنے آپ کی بارگاہ میں آیا تاکہ آپ میری اصلاح کریں میرے اس سبق کو مجھ سے قبول کر سکیں. اور پھر آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اس سبق کو اس لیے سنایا جاتا ہے کہ جب روز قیامت مجھے ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ میرے لیے کوئی گواہی دینے والا گواہی دے کہ میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا, رسول کی نبوت کا ماننے والا تھا, آپ آئمہ کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا, تو وہاں آپ میرے اس گواہی کی بنیاد پر گواہی دے سکیں چونکہ قیامت میں آپ کی گواہی رد نہیں کی جائے گی, لہذا میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے. اس بنیاد پر آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا کہ انسان ہمیں کہا گیا کہ اپنی گواہی میں خدا کو اور آئمہ کو شامل کرو, اسی لیے ہم زیارت آل یاسین میں اس کو اور تاکید کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب ہم زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ میرے مولایا اشہدو کا یا مولائی میں آپ کو گواہ قرار دیتا ہوں اے میرے مولا. کس چیز کے لیے؟ انی اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی آپ میری اس گواہی پر گواہ رہی ہے. قیامت کے دن جب میں مشکل میں گرفتار ہوں اور فقط اہل توحید کو نجات ملنے والی ہوگی تو اس دن آپ میرے حق میں گواہی دے دیجئے گا کہ اس نے میرے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا. ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے مکتبہ اہل بیت کے اندر. بس جب آپ نے اپنی زیارت کا آغاز وحدانیت سے کیا اس مہمہ کو اپنا گواہ قرار دیا. عزیز چند نکات آج فقط گواہی اور شہادت پر ہی بیان ہو پائیں گے اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. یہ جو گواہی دی جاتی ہے شہادت دی جاتی ہے اس کے بارے میں اس کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو اگر مشاہدہ کیا ہو تو گواہی دے سکتے ہیں. ہم جس چیز کو دیکھ چکے ہوں اس کے بارے میں ہماری گواہی قابل قبول ہوگی. مجھے معلوم ہے آج کی بحث تھوڑی سی ثقیل ہوگی مگر کیا کروں کہ مکتب اہل بیت میں علم کو بھی پروان چڑھایا جاتا ہے. یہ ممبر یہ فرش عظام علمی سطح کو پروان چڑھانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. تھوڑی سی ثقیل گفتگو مگر سماعتیں اگر میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ بحث آپ تک پہنچ جائے گی. درود پڑی محمد والے محمد. اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی انسان کسی سے یہاں پہ محترم جناب تصور صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق ہی کورٹ سے اور گواہیوں سے اور ان چیزوں سے ہے، آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ گواہی کس کی قبول کی جاتی ہے، کن شرائط پر قبول کی جاتی ہے؟ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو یا جس نے محسوس کیا ہو، یا ابھی آگے چل کے بیان کروں گا گواہی کی شہادت کی کتنی قسمیں ہیں، ایسے ہی کسی کے کہنے پر تقلیدی طرح سے گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اب اگر میں کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس کے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس لا الہ الا اللہ تک پہنچوں تو کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ میں لا الہ الا اللہ کیوں کہوں؟ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے سکھایا لا الہ الا اللہ۔ نہیں عزیزوں، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان پانچ اصول کے اندر ہمیں تقلید نہیں کرنی، ہمیں تحقیق کرنی ہے۔ تقلید فروعات میں ہے، تحقیق اصول میں ہے۔ میں اللہ کو اللہ مانوں تحقیق کے ذریعے، میرے پاس دلیل ہو، جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اصول دین، اصول عقائد کے اوپر کہیں کلاسز ہو رہی ہوں تو ان کلاسز کو ضرور لیں، نہیں ہو رہی ہوں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اصول دین سکھائیں۔ توجہ چاہوں گا ایک نقطے کی طرف، بچوں کو اصول دین رٹائیں نہیں، سکھائیں، بچوں کو اصول دین پڑھائیں، دلیل دے کر بتائیں کہ خدا ہے اور ایک ہے، دلیل دے کر بتائیں کہ نبی آئے تھے، انبیاء کا کام تھا، امامت تھی، امامت ہے، لہذا دلیل کے ذریعے سے قابل قبول ہوں گی یہ بحث۔ لہذا اصول دین پہلی چیز جو چیز ہے وہ اصول دین کے اندر توحید ہے۔ میں جب گواہی دوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ گواہی فقط لفظی نہ ہو، میں لا الہ الا اللہ کو محسوس کر چکا ہوں تب میں گواہی دوں گا۔ میں اس کی تقسیم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ایک حدیث بیان کی کہ لا تشہدن بشہادت حتی تعرفها کما تعرف کفک، کسی بھی چیز کے لیے شہادت مت دینا، گواہی مت دینا اس وقت تک کہ جس چیز کی تم گواہی اور شہادت دے رہے ہو اس کو ایسے نہ پہچان لو کہ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پہچانتے ہو۔ دوبارہ دہراتا ہوں، کسی بھی چیز کے لیے گواہی مت دینا، شہادت مت دینا جب تک کہ تم اس چیز کو ایسے نہ پہچان لو جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پہچانتے ہو۔ ہاتھ کی ہتھیلی انسان کے سامنے ہوتی ہے، ہاتھ کی ہتھیلی میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر میں کہوں کسی چیز کے بارے میں گواہی دیتا ہوں تو پہچان ضروری ہے، پہچان کے لیے معرفت چاہیے، علم چاہیے، علم کے بغیر میں گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ رسول اللہ نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ گواہی کیسے دی جاتی ہے، شہادت کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ نے کہا حل ترى الشمس، آیا تو سورج کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھتا ہوں۔ کفا مثلہا، جیسے سورج چمکتا ہے، روشن ہے، اس میں کسی گواہی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کی تو گواہی دے وہ تیرے لیے ایسے بیان اور روشن ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز تیرے سامنے ایسے روشن نہ ہو، رسول اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دے، پھر اس کی گواہی نہ دے، چونکہ تیرے لیے روشن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو اجتماعی نکات، اجتماعی نکات وہ کیا ہیں؟ ان روایات کی ذیل میں بعض اوقات انسان غلط کاموں میں اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے ہوئے گواہی دے دیتا ہے، بعض اوقات اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے غلط قسم کی گواہیاں انسان پیش کرتا ہے، کبھی اپنے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، اور کبھی عدالتوں میں جا کر۔ ان گواہیوں کو خداوند عالم سخت غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر نہیں دیکھا، نہیں معلوم کہ حق کس کے ساتھ ہے، تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ میرا بھائی ایک دعویٰ آ کر کر رہا ہے کہ فلانے کے پاس میرا حق ہے، میں اپنے بھائی کی وجہ سے اس کا ساتھ دوں، عزیزوں اس کو اسلام کی نگاہ میں تعصب کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ نے بیان کیا کہ جو جس قسم کا بھی تعصب کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے، اسلام کے اندر تعصب کی گنجائش نہیں ہے۔ میں فقط اپنے قوم اور قبیلے کی وجہ سے دوسرے کے حق کو ضائع کر کے اس کے خلاف گواہی دوں، خدا قبول کرنے والا نہیں۔ میں نے کہا اجتماعی نکات، بعض اوقات ہمارے یہاں گھر اجڑ جاتے ہیں، معاشرے کے آگاہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں جو مسائل کو ڈیل کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اس وقت کتنے گھروں کے کتنے مسائل ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ دیکھا نہیں، نہ داماد کی نسبت نہ بہو کی نسبت، لیکن بس ایک لہر چلی گھر کے اندر، سب گھر والے اپنے اپنے عزیز کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ دیکھے بغیر کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کے مکتب میں ایسا نہیں ہو سکتا عزیز۔ اگر علی مرتضیٰ کا مکتب ہمارا مکتب ہے تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کا بھائی بیت المال سے کچھ چیز مانگنے آیا تھا اور مولا متقیان نے بیت المال سے اس کو اضافی نہیں دیا تھا بلکہ تپتی ہوئی سر، تپتی ہوئی ایک روڈ کے تپتا ہوا ایک لوہے کا ٹکڑا تھا جو اس کے ہاتھ کے نزدیک کر دیا تھا۔ بھائی تڑپ گیا تھا کہ میں تو آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں۔ امام علی نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ تو اپنے اس مانگنے سے مجھے جہنم کی آگ میں جلانا چاہتا ہے۔ تو علی سے توقع رکھتا ہے کہ علی بھائی ہونے کی حیثیت سے بیت المال سے تجھے وہ دے دے جو تیرا حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، علی مرتضیٰ کا پیروکار بھی یہ نہیں کر سکتا۔ ہم کو دیکھنا چاہیے، جھوٹی گواہیوں سے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں عزیز، اس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ خدا کے حلال کردہ کاموں میں مکروہ ترین کام طلاق کا کام ہے، مکروہ ترین، یعنی اگر ہو سکتا ہوتا تو خدا اس کو حرام قرار دے دیتا۔ یقیناً مصلحت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن خدا بندہ نے پسند نہیں کرتا۔ ہمارے جو احباب، جو دوست ہیں جو اس طرح کے مسائل سے نمٹ رہے ہیں، ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پر ایسے کیسز آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزیزوں یہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ بس گواہی انسان کس چیز کی دے؟ رسول اللہ نے بیان کیا گواہی اس چیز کی دے کہ جو اس کے لیے روشن ہو، جس کے بارے میں اس کو مکمل علم ہو، مکمل آگاہی ہو۔ اب میں اور آپ اگر آ کر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ گواہی کی چار قسمیں، شہادت چار قسموں سے دی جاتی ہے۔ پہلی قسم لفظی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ لفظی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے پاس کم سے کم عقلی دلیل ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقلی دلیل کہاں سے آئے گی؟ جب میں کائنات میں غور کروں گا، جب میں کائنات میں غور کروں گا میں دیکھوں گا کہ کائنات کا نظام ایک خاص نظم کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ جب میں دیکھوں گا کہ اس کائنات کے اندر کچھ افراد آئے جنہوں نے آنے کے بعد کہا ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ان سے پوچھا کہ اللہ کون ہے، کہا جس نے اس کائنات کو بنایا، پھر ان سے پوچھا آپ کے آنے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا ہم خلاف طبیعت کاموں کو تمہارے سامنے کر کے دکھائیں گے۔ پوچھا گیا کیا خلاف طبیعت کام ہے؟ ہاتھوں میں سنگریزوں کو اٹھائیں گے۔ تم سے پوچھیں جی سنگریزہ کلام کر سکتا ہے؟ تم کہو گے سنگریزہ جامد ہے، بے جان ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، کلام نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اس سنگریزے کو حکم دیں گے کہ اللہ کے حکم سے میری نبوت کی گواہی دے دے، اور وہ سنگریزہ میرے ہاتھ پر جب گواہی دے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جس نے اس سنگریزے کو بنایا ہے میں اس کی جانب سے آیا ہوں، اسی لیے اس انگریزے نے اس کے حکم سے میرے کہنے پر کلام کیا ہے، اور اس کی نبوت معجزے کے ذریعے، دلیل کے ذریعے سے تمہارے سامنے آئے گی۔ عقل کے ذریعے سے اس نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ، میرے پاس ایک دلیل آ گئی، میں کائنات کے نظام کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا نظام ہے، انبیاء آ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نظام اب تک نہیں آیا۔ جو خود قرآن کی ایک آیت ہے کہ لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی اور بھی حاکم ہوتا، اللہ ہوتا، تو اس کائنات کا نظام تہ و بالا ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا مطلب قوت اور طاقت ہے، اللہ کا مطلب قدرت ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ بھی ہوتا، طاقتور بھی ہوتا اور اپنی طاقت کا اظہار نہ کرتا۔ اب جو اللہ ہے اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، چاند بنائے، سورج بنایا، افلاک بنائے، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، انبیاء بھیج رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خطبے میں بیان کیا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو مقابلے پر اپنے انبیاء اور اپنے پیغام لانے والوں کو بھیجتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور پیغام لانے والا نہیں آیا۔ 124,000 انبیاء نے آگے ایک ہی خدا کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لہذا ان دلیلوں کے ذریعے سمجھ میں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پہلا مرحلہ ہے شہادت کا، گواہی کا۔ کیوں یہ بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارتوں کو پڑھتے ہیں، جب گواہی دیں تو پتہ ہو ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ عزیزوں جو گواہی کا ہوتا ہے، پہلا مرحلہ لفظی ہو گیا، اگلا مرحلہ شہادت قلبی کہلاتا ہے۔ میں نے جب زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہو گیا، مگر جب میں نے اسی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں نازل کیا تو میں مومن ہو گیا۔ اسلام اور ایمان کا فرق یہی ہے، اسلام زبان کا نام ہے، ایمان دل کا نام ہے۔ جو چیز دل کے اندر آئے وہ ایمان کہلاتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ عرب آتے ہیں، اعراب آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیئے لم تؤمنو، تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو، بل تسلمو، ابھی تم تسلیم ہوئے ہو، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ جب ایمان تمہارے دل کا حصہ بنے گا، یہ لا الہ الا اللہ تمہارے دل میں راسخ ہوگا تو تم مومن کہلاؤ گے۔ لہذا پہلا مرحلہ شہادت کا عقل کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، دوسرا مرحلہ اسی کلمے کو جس کی میں گواہی دوں وہ میرے دل میں آ جائے، تیسرا مرحلہ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، تیسرا مرحلہ عمل کا مرحلہ۔ جب میں نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، جب میرے دل میں آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو جب خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ خدا لائق سجدہ بھی تو ہے، لہذا اب عمل بتائے گا کہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، میں اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان کا ایمان، بعض اوقات انسان کی شہادت اور گواہی زبان تک ہوتی ہے، بعض اوقات زبان سے بڑھ کے دل تک آتی ہے، مگر دل کے بعد افعال کی باری آتی ہے۔ تیسرا مرحلہ جو گواہی کا عزیزوں، وہ افعال کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے۔ تیسرا مرحلہ جب گزر گیا، چوتھا مرحلہ ہے جو خاص لوگوں کا ہے۔ اس چوتھے مرحلے تک ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ زبان سے گواہی دی، دل کے اندر تصدیق کی، عمل سے اس کا اظہار کیا۔ چوتھا مرحلہ یہ کہ انسان گواہی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی چیز جس چیز کے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے وہ ایسی گواہی تک پہنچتا ہے کہ پھر جیسے اگر خدا کے بارے میں گواہی دے رہا ہے تو وہ خدا کو بلا حجاب مشاہدہ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مرحلہ کس کا ہے؟ یہ مولا متقیان کا مرحلہ ہے۔ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، یہ ظاہری پردے ہٹا بھی دو تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے خدا کا مشاہدہ کیا، میں نے خدا کا مشاہدہ کیا۔ خدا کا مشاہدہ آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ شخص نے پوچھا تھا مولا سے، مولا کہ آپ نے خدا کا مشاہدہ کیا ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو دیکھا ہے؟ مولا نے کہا جس کی عبادت کرتا ہوں بغیر دیکھے ہوئے نہیں کرتا۔ شخص تعجب میں پڑا، مولا نے کہا مگر ایک ذہن میں بات رکھنا کہ خداوند عالم کا مشاہدہ جسم کی آنکھوں سے نہیں، حقیقت ایمان سے کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان کا وجود خدائی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جملہ یا تو علی مرتضیٰ کہہ سکتے ہیں کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، میں اس مرحلے شہادت پر ہوں کہ مجھے سوائے خدا کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، یا علی مرتضیٰ کی بیٹی اس مرحلے پر پہنچ کے کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، جب ظالم نے ظلم کا تذکرہ کر کے کہا تھا زینب دیکھا، خدا نے کیا کہا؟ جناب زینب نے کہا ما رأینا الا جمیلا، سوائے خوبصورتی کے کچھ اور نظر ہی نہیں آیا۔ یہ شہادت کی منزل ہے، یہ جناب زینب کا مقام ہے کہ جناب ماں زینب کبریٰ شہادت کی اس منزل پر آ گئی، توحید کے اس مقام پر ہیں کہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ جناب زینب اس مقام پر آ کر کہتی ہیں ہمارا ان اللہ جلیلا۔ بس یہ چار منازل ہیں، یہ چار چیزیں کہ جن کی میں اور آپ، یہ مراحل ہیں، درجات ہیں۔ انسان جب گواہی دے آئمہ کی بارگاہ میں آگے، اب جب کبھی بھی زیارت پڑھیں اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہیں کہ ہم کس مرحلے پر ہیں، آیا ہماری گواہی زبانی ہے یا ہماری گواہی عملی ہے، تصدیق قلبی ہے یا عملی ہے، یا پھر ہم شہود کی اس منزل پر آ گئے کہ جب کبھی بھی ہم گواہی دیتے ہیں تو جن کے لیے گواہی دیتے ہیں وہ ہمارے مد نظر ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، زیارت کے ٹکڑوں کے اندر جب گواہی دی، پہلی گواہی اللہ کے بارے میں، دوسری گواہی رسول اللہ کے بارے میں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ رَسُولُهُ الْمُرْتَضَى الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ یہاں تک آج کی گفتگو ختم کر دوں گا۔ دوسری گواہی زیارت جامعہ میں کس چیز کی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی، کہ اللہ وحدانی، اللہ واحد ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، وہی لائق پرستش ہے۔ اور اس کے بعد گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کو منتخب فرمایا ہے۔ اور وہ ہیں کہ جن کو خدا وند عالم نے مرتضی قرار دیا اور اس کے بعد بیان کیا کہ ان کو حق کے ساتھ دین ہدایت کے ساتھ بھیجا اور یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ ان کا دین ہی تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے۔ بس اسی زیارت جامعہ کے اندر یہ جو آیت آ گئی، اس آیت کا مطلب یہ کہ اے زائر، جب زیارت جامعہ پڑھنے کبھی کھڑا ہو تو تیری نگاہ ظہور امام کی طرف ہونی چاہیے۔ تو کسی بھی امام کی زیارت کے لیے آئے، امام علی کی زیارت کے لیے جاؤ، زیارت جامعہ پڑھو، جب اس گواہی کے ٹکڑے پر پہنچو گے اور اس آیت کو پڑھو گے کہ ارسلہ رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کو ظہور امام کی آیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر وعدہ کیا کیا گیا کہ خدا بند عالم نبی اکرم کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، جب انسان کسی بھی امام کی زیارت پر جائے گا، اس زیارت کے ٹکڑے کو پڑے گا، اس کی نگاہ امام مہدی کی طرف جائے گی۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم جس زمانے میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنے زمانے کے امام سے ہمیشہ جڑے رہیں۔ جب زمانے کے امام کی توجہ آ جائے، پھر میں اپنی زیارت کو مزید اخلاص کے ساتھ پڑھ پاؤں گا۔ اب جب میں زیارت کے ٹکڑوں کی طرف آؤں گا تو امام کی طرف میری توجہ ہوگی، بس آپ کی توجہ چند چیزوں کی طرف عزیز ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کو خدا بند عالم نے امام عصر کی حکومت کے لیے مخصوص کیا ہے، جو زیارت جامعہ کا حصہ قرار دی گئی ہے۔ یقیناً اس کی مصلحت ہوں گی، ایک مصلحت یہ جو میں نے بیان کی، زمانے کے امام، ان کی حکومت کی جانب توجہ رکھو۔ عزیز، جب بات یہاں تک آئی تو یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ خدا بند عالم اس دنیا کے اوپر امام مہدی کے ذریعے سے اپنے عدل کی حکومت، توحید کا پرچم پھیلانے والا ہے۔ اب آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا تھا بعض لوگوں کی زبانی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلاں ملک سے اس لیے تعلقات بحال نہیں کرنا چاہتے، یا فلاں ملک کے اس لیے خلاف ہیں کہ وہ امام مہدی کی حکومت کو دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سنا تھا نا آپ نے، ایک سعودی شہزادہ تھا جس نے اپنی نادانی میں یہ بات کی تھی۔ اس نادان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت امام کو نافذ کرنے کا ارادہ انسانوں کا نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اس کو اس بات کی خبر یا تو نہیں تھی یا نادان تھا، حالانکہ امام مہدی کا تذکرہ ہر کتاب میں موجود ہے، اہل سنت کے معتبر منابع میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے، حتیٰ ہندوؤں کی کتابوں میں تذکرہ ہے، امام مہدی کا نام نہیں ہے، نام کے بغیر مگر صفات کے ساتھ موجود ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیان کروں گا، پہلے شعر میں بیان کر چکا ہوں ان چیزوں کو۔ وہ امام مہدی کی حکومت کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ہم راستہ روکنے والے ہیں، ہم ظہور کا راستہ روکیں گے۔ وہ خدا بند عالم نے بیان کیا کہ مہدی کے ذریعے سے کائنات کے اوپر یہ رسول اللہ کا دین نافذ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے ابھرتے ہوئے امام زمانہ نے اپنی مثال کیا دی ہے، جب امام سے امام کے بارے میں پوچھا گیا غیبت میں امام کی مثال کیا ہے، کہا کہ جس طرح سورج جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے زمین والے اپنی روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح امام غیبت میں بیٹھ کر مومنوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ کی مثال سورج کی مثال دی گئی ہے، تو سورج کو ابھرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس ابھرتے ہوئے سورج کو، اس خورشید کو جو امامت کا سورج ہے، اس کو بھی ابھرنے سے کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی طاقت آ جائے، کتنی بڑی بات، کتنی تعجب کی بات ہے۔ اس کو ایک انڈیا کے عالم نے بھی بیان کیا تھا، میں بھی ان کی زبانی بیان کر دیتا ہوں کہ تم امام زمانہ کی حکومت کو روکنے کے دعوے دار ہو، تم نے نادانی میں یہ چیز بیان کر دی کہ امام مہدی کا راستہ روکو گے، تم پہلے امام مہدی کے ادنا غلاموں کا راستہ تو روک لو۔ انہیں عالم دین نے، انڈیا کے عالم، انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں تمہیں پتہ بالات بتا دیتا ہوں، تمہارے پڑوس میں ہی ہے، جاؤ پہلے اس کو روکو۔ کون ہے؟ کہا تھا اگر روکنا ہو تو جاؤ پہلے ذرا حسن نصر اللہ کو روک کے دکھا دو، پہلے ذرا حسن نصر اللہ کو روک کے دکھا دو، ان کے حزب اللہ نوجوانوں کو روک کے دکھا دو۔ تمہارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ تم حسن نصر اللہ کو روک سکو، تو حسن نصر اللہ کے امام کو کیسے روک پاؤ گے؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تم نے ایسی بات کہی ہے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ عزیز، تمہاری قدرت میں نہیں ہے یہ بات. یہ خدا بند عالم نے بار بار توجہ دلائی, حتی ہمارے آئمہ نے زیادہ جامعہ کے اس ٹکڑے کے اندر کہا کہ اس حکومت امام کو یاد رکھو, اے شیعہ اے زائر کسی بھی امام کی زیارت پر آؤ, جب زیادہ جامعہ پڑھو اپنے امام سے متصل ہو جاؤ. لیکن کس طرح؟ امید کے ساتھ متصل ہو. اس آیت کے اندر امید ہی امید ہے. خدا نے کیا کہا ہے کہ خدا وند عالم اس نبی اکرم کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا, چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کتنا گزرے. اب میں کسی کو فتویٰ, ظاہر ہے نہ میرا کام ہے نہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں, لیکن اتنا اس آیت سے سمجھ میں آ گیا کہ جو کوئی بھی امام زمانہ کی حکومت کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا خدا کی نگاہ میں وہ مشرک ہوگا, چاہے اس کا عنوان کچھ بھی ہو, کہنے کو وہ خادم الحرمین ہو. خدا وند عالم نے بیان کیا کہ ولو کرے ہر مشرکون, یہ حکومت مہدی کس کو ناگوار گزرے گی؟ جو مشرک ہوگا, جس کے دل میں خدا وند عالم کے بارے میں شک ہوگا. بس عزیزو, خدا وند عالم نے اس حکومت کو بیان کیا. ایک نقطے کی اور وضاحت کر دوں, بعض افراد یہ کہتے ہیں, ہم بھی سوچا کرتے تھے جب چھوٹے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ امام عصر کی حکومت کے لیے بیان کیا گیا 313 افراد چاہیے. 313 افراد بھلا کس طرح اس پوری دنیا پر آ کر امام زمانہ کا ساتھ دیں گے؟ ایک سوچ بھی ممکن ہے بچوں کے ذہن میں, اب بھی ہم بھی جب چھوٹے تھے سوچتے تھے. یہ تو خدا بند عالم ہزار رحمتیں نازل کرے امام خمینی کے اوپر کہ انہوں نے آنے کے بعد کچھ چیزوں کو بہت زیادہ کھل کر آشکار کر کے بیان کر دیا. اس انقلاب کی برکتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. سوچتے تھے 313 افراد کیسے پوری دنیا پر امام عصر کی حکومت کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوں گے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس لشکر کو اسلام کے خلاف, انسانوں کے خلاف پوری بڑی طاقتوں نے بنایا, انہوں نے پلاننگ کی, اس لشکر کو بنایا, اس کے لیے امکانات فراہم کیے, اس کے لیے سب کچھ کیا, اس لشکر جس کا نام کل بھی بیان کیا داعش کے نام سے, اس کو پورے عرب علاقوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی, اس پورے لشکر کو اگر کسی شخصیت نے آگے بڑھ کر روکا تو وہ سپاہ قدس کے کمانڈر ہیں جن کا کیا نام ہے؟ قاسم سلیمانی. ایک شخص ہے کہ جس کی قیادت میں جب لشکر آگے بڑھا اس نے دنیا کے ان بنائے ہوئے لشکر کو لگام دی. یہ داعش کا لشکر بنایا گیا تھا کیوں؟ تاکہ یہ لشکر سیریا کو اپنے قبضے میں لے, سیریا کو قبضے میں لینے کے بعد عراق کی طرف آئے, عراق سے بڑھنے کے بعد ایران کی طرف آئے, پوری اسلامی مملکت کے اندر مخصوصا عرب ممالک میں اس کو پھیلایا گیا تھا کہ بس اب اس اسلام کی جو حقیقی اسلامی فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. مگر ہم نے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ جس لشکر کو پسپائی ہوئی, جو لشکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا, وہ ہوا کہ جس کے پیچھے ساری بڑی طاقتیں موجود تھیں. کس لشکر کو آگے بڑھنے کا موقع ملا کہ جو حق کا لشکر تھا؟ ایک قاسم سلیمانی اگر یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی جانب سے بنائے جانے والے لشکر کو پسپائی پر مجبور کر سکتا ہے, تو اگر 313 ایسے قاسم سلیمانی وجود میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 313 ایسے ہی افراد ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر آج ایک رہبر معظم کی بصیرت کی بنیاد پر لشکر غاسب کو پسپائی ہوتی ہے, حسن نصراللہ نے بیان کیا تو 2006 کی جنگ میں کہا کہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں اب نشینی کرنی چاہیے, ہمیں اب بیٹھ جانا چاہیے. مستقل اسرائیل کے حملے چل رہے تھے, 33 دن کی جنگ آپ کے ذہنوں میں ہوگی 2006 کی. حسن نصراللہ کہتے ہیں میں رہبر کی خدمت میں پہنچا تھا, میں نے آنے کے بعد ان سے کہا تھا کہ آقا مراحل کچھ ایسے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمیں سمٹنا ہوگا, ہمیں اب اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہوگا. مراحل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ اس وقت بھی بہت بڑی طاقت کے ساتھ حملہ ہوا. حضرت نصراللہ کہتے ہیں رہبر نے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر قیام کو جاری رکھیے, یہ جگہ آپ جیتیں گے بھی اور علاقے کی بڑی طاقت بن کر ابھریں گے. توجہ کی عزیزو, آپ نے اگر رہبر جیسے 313 افراد ہوں تو پھر تعجب نہیں کرنا چاہیے. ایسے افراد ہیں کہ خدا بند عالم ان کے ذریعے سے اس پوری دنیا کے اوپر امام مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا. یقیناً امام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آئیں گے جیسے جنگ بدر میں آئے تھے, لیکن جنگ بدر میں فقط فرشتے نہیں تھے, اصحاب رسول بھی تھے. جنگ بدر کے اندر وہ فرشتے موجود تھے کہ جن کو مصوّمین کہا جاتا ہے، مہر زدہ فرشتے، جن کو اس دن کے لیے آمادہ رکھا گیا تھا، امام کے لیے بھی ایسے فرشتے موجود ہیں، مگر نظام الہی عزیزوں انسانوں کو بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ میں نے کیوں بیان کیا؟ نوجوانوں کے لیے بیان کیا کہ نوجوانوں تمہارے پاس ابھی موقع موجود ہے، فرش عزا موجود ہے، حسین تمہیں حریت کا پروانہ دینے آ چکے ہیں، تم میں سے بھی کوئی کوشش کرے کہ قاسم سلیمانی کی طرح بن کر ابھرے، پاکستان کو ان تکفیریوں کے شر سے نجات عطا کر۔ یہ موقع موجود ہے، ہم اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی کوشش کریں یہاں سے انشاءاللہ کہ ہمارا اور آپ کا شمار بھی 313 افراد میں ہو، کس قدر خوش نصیبی ہوگی عزیز۔ یہ 313 افراد کیسے افراد ہیں کہ جو پلک جھپکتے میں امام کی خدمت میں پہنچے، ادھر کعبے میں امام کا ظہور ہوگا، ادھر وہ آواز دیں گے انا بقیت اللہ، میں خدا کا ذخیرہ ہوں، ادھر یہ 313 افراد امام کی خدمت میں آ جائیں گے، تیو لرز کر کے زمین کا فاصلہ طے کر کے یہ پہنچیں گے، یہ مقام ہے انشاءاللہ خدا رضی اللہ عنہ اور آپ کو وہ حکومت نصیب فرمائے۔ لیکن اس حکومت کی فقط یہ عرض نہیں کرنی چاہیے وہ حکومت نصیب فرمائے، دعا یہ کرنی چاہیے خدا ہم اور آپ کو اس حکومت کے لیے ایک مفید اور کارمند انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی تو سلمان و قمبر کی طرح کچھ مولا کی خدمت کر سکیں۔ ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں سلمان و قمبر کے قصے، لیکن جب مولا کی خدمت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سلمان کا مقام کیا تھا۔ بس عزیز، امام حسین علیہ السلام کا فرش، امام حسین علیہ السلام کی مجلس اسی لیے بیان کی گئی، اسی لیے بیان کی جاتی ہے، اسی لیے فرش بچتا ہے، تاکہ آزاد طبیعت انسان یہاں سے آ کر حریت کا پیغام لے سکے، تاکہ انسان اپنے نفس کو جلا بخش سکے، تاکہ انسان اپنا شمار لشکر حسینی میں کر سکے، جب زیارت میں کہے فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، تو اس جملے کے ساتھ اس کی نگاہ امام اصل کی جانب ہو کہ ابھی خدا نے اس مائیت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، کنت معکم کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام اصل کی نصرت سمجھ لیجئے گا، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا کس کس کی نصرت ہے؟ اب اولیاء امام حسین کو جب شہداء کربلا کو سلام کرتے ہیں تو اس سلام کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، دین خدا کے ناظر ہو تم پر سلام، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، رسول اللہ کے ناظر ہو تم پر سلام، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کی مددگاروں تم پر سلام، السلام علیکم یا انصار حسن مصطفیٰ بابا عبداللہ کربلا، یعنی جس زمانے کے امام کی نصرت کی جائے اس کی نصرت اس سے پہلے کے تمام آئمہ کی، تمام ہستیوں کی نصرت ہے، تو جو امام زمانہ کی نصرت کرے گا امام زمانہ سے پہلے تمام آئمہ کی نصرت کا شرف حاصل کرے گا۔ یعنی جب آپ امام کی نصرت کریں گے تو آپ کو آسمان پر فرشتے سلام کریں گے کہ اے دین خدا کے ناصروں، رسول کے ناصروں، زہرا کے ناصروں، علی و حسن و حسین و زین العابدین کے ناصروں، حسن عسکری کے ناصروں تم پر سلام۔ اصول یہی سمجھ میں آیا کہ جس نے جس زمانے کے امام کی نصرت کی اس سے پہلے کے تمام آئمہ کی نصرت اس نے کی۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے، فقط مرد شامل نہیں ہیں اس نصرت کے اندر، جو بہنیں، مائیں، بہنیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، ان کا بھی شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام عصر کے 313 افراد میں کم سے کم 13 کی تعداد ہے خواتین کی، ورنہ 50 تعداد بیان کی گئی۔ بس اپنی بحث کو سمیٹ لیا، لیکن اس نصرت کے لیے عزیزوں امامت کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے، اس نصرت کے لیے امامت کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ آئیے کربلا میں چل کر دیکھتے ہیں کہ امام کی نصرت کے لیے کون کون حسین کے ساتھ آیا ہے۔ آج کی تاریخ 2 محرم کی تاریخ ہے، تھوڑا سا اپنے ذہن میں کوفے کو بھی رکھیے، کوفہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلایا گیا تھا۔ 2 تاریخ ہے، چند دنوں بعد امام حسین علیہ السلام کا وہ مارکا پیش آنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو لے کے جائیے کوفہ میں کہ اس وقت کوفہ میں کیا ہو رہا ہوگا، امام راستے میں کیا کر رہے تھے، وہ بیان کرتا ہوں۔ شاید کوفہ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ رش کہاں ہوگا؟ کوفہ کے اندر سب سے زیادہ رش اس وقت شاید لوہاروں کی دکان پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لوہاروں کی دکانوں پر لوگ آ رہے ہیں کہ اپنی تلواروں کو، نیزوں کو، تیروں کو لے کر سیپل دینے کے لیے۔ اعلان کیا گیا تھا جو حسین کے اوپر جتنا ظلم کرے گا وہ اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ کوفیوں نے کیسی بے وفائی کی، شاید کوفے کے اندر آج لوہاروں کی دکانوں پر رش ہو، حسین آنے والے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے جانا ہے. اور حضرت حسین کی کیا مان کی حیثیت ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب شراف کے مقام پر پہنچے تو امام کا لوگوں نے امام کے حکم کے مطابق پانی کو ذخیرہ کیا اگلے سفر کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے خلاف معمول اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ آج پانی زیادہ اپنے ساتھ رکھو. یہی مصائب اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے امام حسین کی یہ عظمت، رونے کے لیے بہت ہوگا. امام نے کہا کہ پانی ذرا زیادہ ذخیرہ کرو، اپنے ساتھ زیادہ پانی لے کے چلو. تعجب ہوا ہوگا لوگوں کو کہ آج خلاف معمول زیادہ پانی کا حکم کیوں مولا نے دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حور کا لشکر امام کے سامنے آ گیا. لیکن عزیز حور کا لشکر آیا کس کیفیت کے ساتھ تھا؟ اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ حور کا لشکر چونکہ راستہ بھٹک چکا تھا، پانی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا، تو جب حور کا لشکر آیا تھا تو حور کے سپاہی بھی پیاسے تھے اور ان کے جانور بھی پیاسے تھے. سمجھ میں آیا کہ حسین نے کیوں حکم دیا تھا پانی زیادہ کر لینا. حسین کن کو پانی پلانا چاہتے ہیں جو کل حسین کے بچوں کو پانی بند کرنے والے ہیں؟ عزیزوں روایت میں بیان کیا گیا کہ جب یہ حور کا لشکر پہنچا امام حسین نے کہا پانی کو ان لوگوں کے اوپر کھول دو. لوگوں کو پانی پلایا گیا. علی ابن طحان نامی ایک شخص موجود تھا وہاں، وہ کہتا ہے کہ میں پیاس کی شدت سے اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا میرے سارے ساتھی پانی پی رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا تھا. سب پیاس کی شدت سے پانی کی طرف مشغول تھے، کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا. اس کے الفاظ ہیں جو حور کے لشکر کا سپاہی تھا علی ابن طحان جس کا نام ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک شخص نکلتا ہوا آ رہا ہے، آتے آتے سیدھا میری طرف پڑ کر آیا ہے. آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے اپنی سواری کو نیچے بٹھا لے. کہتا ہے میں نے اپنی سواری کو نیچے بٹھا لیا. آنے والے اس نورانی شخص نے ایک مشق کو میری جانب پڑھا دیا. میرے اوپر اتنی پیاس کی شدت تھی میں مشق کا تہانہ پکڑ کے اپنے لبوں تک لے جا نہیں سکا تھا. اس مہربان شخص نے میری خاطر اس مشق کے تہانے کو میرے ہونٹوں کے نزدیک کیا، اپنے ہاتھوں کا شاید پیالہ بنایا، میرے ہونٹوں سے پانی کو لگا دیا، میں نے سیراب ہو کر پانی پیا. کہتا ہے مجھے بعد میں پتا چلا یہ پانی پلانے والا امام حسین. میں نے کہا رونے کے لیے کافی ہوگا یہ دور، یہ ہے حسین جو آنے والے لشکر کو ایسے پانی پلائے، فقط پانی کا انتظام نہ کرے، جو پیاس کی شدت سے ہلاک ہو رہا اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے. میں کہوں گا مولا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے یہ لشکر کون سا لشکر ہے. حسین کہیں گے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہوں. اجر و کمال اللہ. بس عزیزوں مجھے ایک دو مصائب اور پڑھنے سے ہمت تمام کروں آپ کی. آج کا دن وہ ہے کہ جب امام کی سواری چلتے چلتے ایک جگہ پر رک گئی. مولا نے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے. مولا کو کہا گیا مولا اس جگہ کو غازریہ کہا جاتا ہے. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو دشت نینوا بھی کہا جاتا ہے. مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے. امام نے جملہ کہا اعوذ باللہ من کرم الکرب والبلاء، کرب و بلا سے میں پناہ مانگتا ہوں. پھر امام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریوں کو اترنا ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبور بنائی جائیں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں محشور کیا جائے گا. اللہ اکبر. بادشاہوں نے نقل کیا جب امام حسین نے وہاں بیان کیا نا، جناب زینب یا جناب ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں. آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہیں بھیا اس جگہ پہ قیام نہ کیجیے، ارے مجھے یہاں آپ کے خون کی بو آتی ہے. اللہ اکبر. امام نے سہارا دیا ہوگا، کہا ہوگا میری بہن جو خدا کی جانب سے مقدر ہے وہ ہوگا. میں فقط عرض کروں اتنا کہ اے میرے مولا کی بہنوں، آپ سے حسین کے خون کی بو کا آنا برداشت نہ ہوا. آپ کو محسوس ہوا کہ حسین کا خون گرے گا، برداشت نہ ہوا. خدا جانے زینب نے تلہ زینبیہ سے کیسے دیکھا تھا وہ منظر کہ جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، زمین کربلا پر حسین کا خون بہہ رہا تھا، اور زینب نے آسمان کی
خدا نے رخ کر کے کہا تھا، اے میرے دانا آسمان کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، یا آپ کا حسین اپنے خون میں بھرتا.
اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جہاں کہیں فرش اعضا بچھا اس فرش اعضا کو بچھانے والا، اس فرش پہ آنے والے تمام مومنین کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی فرش اعضا بچھا ہے تمام مومنوں کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. کچھ مومنین بیمار ہیں، مخصوصاً ہمارے ایک دوست کے بھائی اور خود ہمارے دوست بھی ہیں، ان کو کینسر ہوا، اور بھی جو مومنین یہاں ہیں جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، خداوند عالم رب چار دو معصوم علیہ السلام ان تمام مومنین کو شفا عنایت کرنا، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمانا، اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.